بسم اللہ الرحمن الرحیم.
السلام علیکم ناظرین،
بہت بہت صبح خیر اور خوش آمدید.
جی میں بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام صبح زندگی آپ کا اپنا پروگرام، اور دعا کرتا ہوں کہ آج کا دن بھی آپ کا خوشیوں اور خوشخبریوں سے بھرا رہے
انشاءاللہ، اور آپ کی صحت بھی بالکل ٹھیک ٹھاک اور فٹ فٹ ہوگی.
بالکل صحت تو ٹھیک ہوگی جو کیونکہ ہم لوگ ہر روز آپ کو ورزش بھی کرواتے ہیں اور مزے مزے کی باتیں بھی بتاتے ہیں، اور آپ کو
کس طرح بیماریوں سے بچتے ہیں اس کا راز بھی بتاتے ہیں، اور کس طرح آپ ایک کامیاب اور خوشحال گھرانہ جو ہے وہ چلا سکتے ہیں، وہ ہم آپ کو اس ہفتے بتا رہے ہیں.
بالکل دیکھ لیں جی، ہم نے جو ہے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو، آپ کے دن کو، آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں. اب اس میں آپ کا کیا کام ہے، یہاں پر آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ بالکل وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں وائبر اور واٹس ایپ پہ یاد رکھیں، فیس بک پہ یاد رکھیں، اور کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے، اچھا ہے، تو ہمارے ساتھ شیئر کریں.
بالکل، کوئی بھی خوبصورت سی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے، کوئی خوبصورت سا شعر آپ کے ذہن میں آتا ہے، تو آپ ضرور ہمارے ٹائپ کیجیے اور ہم آن ایئر آپ کا وہ شعر یا آپ کا میسج جو ہے وہ ضرور پڑھیں گے.
بالکل، تو یہ تو بات ہوگی ہماری کہ آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. دوسری بات، جیسے کہ رباب نے کہا، خوشحال گھرانہ اور کامیاب گھرانہ ہمارا ہفتے کا موضوع چل رہا ہے، اس میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ماہرین بھی ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس ہفتے کے آخر تک ہم لوگ اس موضوع پر بات کریں گے،
راز جان جائیں گے خوشحال گھرانے کا راز کیا ہے.
بالکل انشاءاللہ. اچھا اب وقت ہوا ہے، جیسے کہ ہم پروگرام کا ہمیشہ آغاز کرتے ہیں ایک حدیث کے ساتھ، ایک فرمان کے ساتھ، تو چلتے ہیں
ساتھ مل کر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان، اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
ہمارے ساتھ رہیے گا.
امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور اگر زندہ رہو تو تمہارے ساتھ مہربانی کریں.
جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام صبح و زندگی میں، اور ہمیشہ سے میں یہ کہتی ہوں، میری امید ہوگی اور دعا ہوگی کہ آج کے فرمان پر ہم عمل پیرا ہونے کی پوری پوری کوشش کریں گے.
بالکل اپنانے کی کوشش کریں. اچھا میں یہاں پر بتاتے چلوں کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں موجود ہوں گے ڈاکٹر فہد لودھی، اور انشاءاللہ ان سے ہم لوگ بڑے اہم موضوع، بانجھپن کا موضوع، انفرٹیلیٹی کا موضوع، اس پہ انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے.
بہت شکریہ خرم. اور ہم کس سے بات کریں گے؟ ہم آپ کو لے چلیں گے نئی دہلی، اور جہاں پر نشاط کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ہمارے ہفتے کے موضوع کے اوپر وہ روشنی ڈالیں گے، لیکن اس پہلو سے کہ کس طرح جب گھر کے کسی افراد، دو افراد میں جب کوئی اختلاف ہوتا ہے، ماں باپ میں یا میاں بیوی میں، تو اس اختلاف کو کس طرح حل کیا جائے.
زبردست، یہ تو بہت اچھا ہو گیا. اچھا اور آپ کچھ مجھے تصویر نظر آ رہی ہیں بڑی زبردست قسم کی.
آپ بادام تو کھاتے ہوں گے؟
بالکل ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، آپ کو پسند ہے؟
جی پسند ہے.
چلیں ٹھیک ہے، بادام کے فائدے تو میں ناظرین کو بتا چکی ہوں.
ٹھیک ہے،
آج میں ناظرین کو بتاؤں گی بادام کے تیل کے بارے میں.
بادام کے تیل کے، یہ زبردست ہوگی بات. چلیں یہ تو ٹھیک ہے، اور آج جو ہے بادام کے تیل کے فائدے بھی آپ کو پتا چل جائیں گے. اب وقت ہوا ہے
فٹ ہونے کا، ورزش کرنے کا، تو ساتھ مل کر کرتے ہیں ورزش ہمارے پلاٹیز کے حصے کے ساتھ، اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
ہمارے ساتھ رہیے گا.
به نام خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ناظرین، ایک نئے اسٹیپ کے ساتھ پلاٹس کے آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. امید کرتا ہوں کہ پچھلے جتنے اسٹیپس ہیں ان پہ آپ نے دقت کی ہوگی، ان کو اچھی طرح آپ دہرا رہے ہوں گے، گھر میں اس کی پریکٹس کر رہے ہوں گے. آج جو اسٹیپس آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، وہ اسٹیپ ہم زمین پہ لیٹ کے انجام دیں گے. یہ ورزش کا جو اسٹیپ ہے پلاٹس کا، اس کو ہم زمین پہ لیٹ کے انجام دیں گے. پہلے ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں کہ کس طرح اس اسٹیپ کو انجام دینا ہے، اس کے بعد پھر آپ جب اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیں تو پھر گھر پہ آپ اس کو انجام دیجیے گا. زمین پہ لیٹتے ہیں،
دقت کریں، باز میگم
دونوں پیر ہمارے سیدھے ہونے چاہیے، بہت زیادہ کھلے ہوئے یا بہت زیادہ مڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. پیر اندر کی طرف یا باہر کی طرف بالکل سیدھے لیٹیں گے. دونوں ہاتھ ہمارے زمین پہ ہونے چاہیے. سیدھے لیٹنے کے بعد سانس لیں گے، اور سانس لینے کے بعد جب ہم سانس چھوڑیں گے تو اپنے سر کو بھی اوپر کی طرف لے کے آئیں گے. سانس لیں گے، سانس چھوڑتے وقت ہم اپنے سانس لیتے وقت اپنے پیٹ کو ہم اندر کی طرف کھینچیں گے، اور اپنے سینے کو اور سر کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے. لیکن زیادہ نہیں اٹھانا ہے اس کو، اتنا ہی اٹھانا ہے جتنے آپ کے اندر توانائی ہے، جتنا آپ اوپر اٹھا سکیں. دوبارہ سانس لیں گے, دوبارہ سر کو اوپر اٹھائیں گے, دوبارہ سیدھے نیچے لیٹیں گے, سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت پیٹ اندر, سر کو اوپر اٹھائیں گے, دونوں ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے, پیر بالکل سیدھے ہونے چاہیے, اور دوبارہ لیٹیں گے. اس میں جو اگلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیروں کو اندر کی طرف موڑیں گے. پہلے آپ اس کو دیکھیں ہم کس طرح کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر پہ انجام دیجیے گا. بدن ہمارا بالکل سیدھا ہے, زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد اب ہم ایک ایک پیر کو باری باری اٹھائیں گے اور واپس رکھیں گے. سیدھے لیٹیں گے, سانس لیں گے, سانس چھوڑتے ہوئے سیدھے پیر کو اندر کی طرف موڑیں گے. دیکھیں میں کس طرح پیر کو موڑ رہا ہوں. سانس چھوڑتے وقت دوبارہ سانس لیں گے اور دوبارہ پیر کو نیچے رکھیں گے. یہی اسٹیپ ہم اپنے الٹے پیر پہ بھی دہرائیں گے. پیٹ ہمارا بالکل اندر کی طرف دبا ہوا ہے, دیکھیں, اور پیر بھی ہمارا بالکل سیدھا ہے. یہ پیر کو کس طرح اٹھانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں. پیر نہ زیادہ موڑ رہا ہے نہ زیادہ ہم اندر, جتنا ہم اٹھا سکتے ہیں اپنے پیر کو اتنا ہی ہم اندر کی طرف لے کے جائیں گے. اس ورزش کو آپ اپنے گھر پہ انجام دیں. اس کو ایک دفعہ میں اور کر کے دکھاتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. دوبارہ لیٹتے ہیں, دونوں ہاتھ سیدھے, دونوں پیر ہمارے سیدھے ہیں بالکل. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت ہم سر کو اوپر اٹھائیں گے, اپنے کندھوں کو اوپر اٹھائیں گے, ہاتھ دونوں ہمارے زمین پہ لگے ہونے چاہیے. دوبارہ زمین پہ لیٹیں گے, دوبارہ سانس لے کے سانس چھوڑیں گے اور سر کو اوپر اٹھائیں گے. دوبارہ سیدھا لیٹ کے دوبارہ نیچے جائیں گے. اب ہم اپنے پیروں کو اندر کی طرف موڑیں گے, جو اس ورزش کا سیکنڈ اسٹیپ ہے, دوسرا اسٹیپ ہے. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت پیر کو اندر کی طرف موڑیں گے. سیدھے پیر کو دیکھیں ہم اندر کی طرف موڑ رہے ہیں. سانس لیں گے, سانس چھوڑ کے پیر کو دوبارہ نیچے رکھیں گے. اب یہی اسٹیپ ہم اپنے الٹے پیر پہ دہرائیں گے اور سیدھے اسٹیپ پہ پھر سیدھے پیر کی طرف جائیں گے اور سانس لیں گے, سانس چھوڑ کے پیر کو سیدھا کریں گے اور اسی طرح سانس لے کے اور پھر سانس چھوڑتے ہوئے پیر کو نیچے رکھیں گے. یہ دیکھیں بہت زیادہ اس میں ہم نے پیٹ پہ یا سینے پہ یا کمر پہ ہم بہت زور نہیں دے رہے. پیر, ہاتھ اور دونوں ٹانگیں ہماری بالکل سیدھی ہونی چاہیے. اب ہم ایک اور اسٹیپ کا اضافہ کریں گے کہ ہم اپنے سر کو بھی اوپر اٹھائیں گے اور پیر کو بھی اندر کی طرف موڑیں گے. پہلے دیکھیں ہم کس طرح اس اسٹیپ کو انجام دیتے ہیں. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت پیر کو بھی اور سر کو بھی اوپر اٹھائیں گے, سیدھے پیر کو اور سر کو. بالکل پیر سیدھا ہے, پیٹ اندر ہے, نیچے رکھیں گے. اب دوبارہ سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت ہم پیر کو اور اپنے سر کو اندر کی طرف لے کے آئیں گے. اب دوبارہ سیدھے پیر پہ یہ کام کریں گے. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت دوبارہ الٹے پیر کو اوپر کی طرف لے کے آئیں گے اور سر کو بھی اندر کی طرف موڑیں گے. یہاں پر ہم ایک دفعہ اور آپ کو یہ اسٹیپ کر کے دکھاتے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کریں اور اپنے گھر پہ اس اسٹیپ کو انجام دے سکیں. دوبارہ ہاتھ دونوں سیدھے, پیر دونوں سیدھے, پیٹ اندر کی طرف کھینچیں گے. سانس چھوڑتے وقت اپنے سر کو اور پیر کو, سیدھے پیر کو اوپر کی طرف, اندر کی طرف موڑیں گے اور دوبارہ سیدھا کریں گے. پھر سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت اپنے الٹے پیر کو اور سر کو اندر کی طرف موڑیں گے, اور پھر سانس لے کے اور سانس چھوڑتے وقت اپنے پیر کو اور سر کو باہر کی طرف. دیکھیں ہم کس طرح اس ورزش کو کر رہے ہیں, آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. دیکھیں آپ کہیں پہ اگر اس چیز کو دیکھیں اور محسوس کریں کہ آپ کے بدن پہ بہت زیادہ زور پڑ رہا ہے اور آپ نہیں کر پا رہے, تو آپ جو ہے وہ اس کو جہاں تک اپنے سر کو اور پیروں کو اٹھا سکے وہاں تک اٹھائیں. لیکن پیر اور ہاتھ آپ کے سیدھے ہونے چاہیے اور زمین پہ ہونے چاہیے. پیر جتنے زیادہ آرام سے آپ کھول سکیں اتنے کھولیں, اور ہاتھ بھی جتنے زیادہ آپ زمین پہ رکھ سکیں اتنے رکھ سکیں. اب دیکھیں اب ہم ہاتھ کو زمین سے اٹھا کے اس اسٹیپ کو کر کے دکھاتے ہیں آپ کو. سانس لیں گے, سانس چھوڑ کے ہم اپنے سر کو, پیر کو اور ہاتھ ہمارا بالکل اوپر ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس دفعہ ہم نے ہاتھ زمین پہ نہیں رکھا بلکہ ہاتھ ہمارا زمین سے اوپر ہے. دوبارہ سانس لیں گے, سانس چھوڑیں گے, پیر کو اور سر کو اندر کی طرف موڑیں گے, ہاتھ ہمارا بدستور زمین سے اوپر ہے, دونوں ہاتھ ہمارے زمین سے اوپر ہیں. سانس چھوڑیں گے اور پیر کو اور سر کو اندر کی طرف موڑیں گے.
اور یہ وہ حرکت ہے جو
میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو آج کا اسٹیپ ہم نے آپ کو بتایا, ورزش بتائی, یہ آپ نے ذہن نشین کر لیا ہوگا. اس کو اچھی طرح اپنے گھر میں انجام دیں تاکہ آپ ایک صحیح و سالم بدن کے حامل ہو سکیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں, خدا حافظ.
آپ لوگوں نے ورزش کی اور انشاءاللہ جیسے کہ ہمارے دوست جو ورزش کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا بدن بالکل صحت مند ہمیشہ رہے گا. بالکل, ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں. وقت ہوا ہے دہلی اسٹوڈیو کی طرف جانے کا, جہاں پر ڈاکٹر نشاط کیسر صاحب سماجی امور کے ماہر ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو چلتے ہیں, ان سے ملاقات کرتے ہیں.
جی, میں سلام عرض کرتی ہوں آپ کی خدمت میں. اور ڈاکٹر نشاط کیسر صاحب, ہمارے ہفتے کا موضوع چل رہا ہے ایک کامیاب اور خوشحال گھرانا. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جہاں کہتے ہیں دو برتن ہو تو آواز تو آتی ہی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ کیوں گھر میں اختلاف پیدا ہوتی ہے, کیوں آپس میں لڑائی ہوتی ہے, اور عموماً کس طور کے, کس آپ یہ بول سکتے طریقے کے یا کس طور کی جو ہے اختلافات دیکھے جاتے ہیں.
دیکھیے, یہ اختلاف کی نوعیت جو ہے وہ ہر زمانے میں اور جگہ کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے. موجودہ زمانے میں اختلافات کی نوعیت جو ہے خاص طور سے اس بنیاد پہ قائم ہوئی ہے کہ عورتوں میں تعلیم کے فروغ کے ساتھ اور تحریک نسواں کے فروغ کے ساتھ اپنے حقوق کے تئیں باخبری زیادہ بڑھی ہے.
صحیح.
جس کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں, باہر جا رہی ہیں, کام کر رہی ہیں اور اپنے حقوق کو حاصل کر رہی ہیں.
صحیح.
اور وہ جو پرانا نظریہ تھا کہ عورت کو ایک شے قرار دینا,
ٹھیک,
یعنی سیکس اور جینڈر میں فرق پہلے نہیں تھا, اب اس فرق کو واضح کیا جا رہا ہے.
اچھا.
اسلام کے اندر بھی عورت کو ایک شے, ایک چیز قرار نہیں دیا گیا ہے, بلکہ وہ ایک جاندار سماجی شے, سماجی وجود کی حیثیت رکھتا ہے.
صحیح.
اور آج کے جو گھریلو روزانہ کے گھریلو اختلافات کی نوعیت بچوں کی نگہداشت, دیکھ بھال, عورتوں کا باہر جانا,
صحیح,
باورچی خانے میں کام کرنا, مرد اس میں شامل ہیں یا نہیں ہوتے ہیں گھر کے کام کاج میں,
صحیح,
یہ کچھ بنیادی ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے اختلافات زیادہ بڑھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صارفی کلچر, ایک کنزیومر کلچر کا جو رواج بڑھ رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی اختلافات میں پیدا ہو رہے ہیں. مارکیٹ یعنی بازار ہماری زندگیوں میں تیزی کے ساتھ داخل ہوتا جا رہا ہے, اور جو ہمارے ذہنوں کی تشکیل میں بہت ہی اہم اور بنیادی رول ادا کر رہا ہے. اختلافات کی ایک وجہ جو ہے وہ بھی ہے. تو بنیادی اعتبار سے شوہر اور بیوی کے درمیان ایک ہم آہنگی کا نہ پیدا ہونا یا پیدا ہونا, بچوں کی نگہداشت کا سوال, عورتوں کا باہر کام کرنا, اور عورتوں کے تئیں مردوں کے رویے میں جو تبدیلی آنی چاہیے اس میں اور پرانے خیالات میں ایک ہم آہنگی کا نہ پیدا ہونا بھی ایک بنیادی وجہ ہے.
جی ڈاکٹر صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گی, یہاں تک تو آپ نے ہمیں بتایا کہ ٹھیک ہے میاں بیوی کے رشتے میں جو اختلافات آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے, لیکن بہت سے گھرانوں میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں جو ہے وہ بھی اختلافات آتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی, بچوں اور ماں باپ کے بیچ میں اختلافات کی نوعیت وہ نسل, جو ایک نسل سے دوسری جنریشن کا جو فرق ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, اور خاص طور سے خیالات میں ہم آہنگی کا نہ پیدا ہونا, کیونکہ پرانے خیال اور بڑے خیال کا تعلق عمر سے نہ ہو کر سوچ اور فکر سے ہوتا ہے.
صحیح.
بہت سارے نوجوان لوگ بہت ہی فرسودہ پرانے خیالات کے حامل ہو سکتے ہیں, اور بہت بزرگ حضرات جو ہے بالکل نئے خیالات کے حامل ہو سکتے ہیں.
جی.
تو اس فرق کو مٹانا بہت ضروری ہے, اور خاص طور سے ہمارا جو پرانا پرانی جو کمیونٹی لائف تھی.
جی.
یعنی اجتماعی زندگی, مشترکہ خاندان آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے.
بالکل.
اور ہمارا ابھی بھی ہماری سوچ جو ہے وہ ایسی ہے کہ ایک سب لوگ مل کے ایک ساتھ رہیں, اجتماعی طور پر زندگی گزاریں، ایک مشترکہ خاندان کا وجود ہو، لیکن آج وہ ممکن نہیں ہے نوکریوں کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے اور اس طرح بچے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ یہ سوچتے ہیں ہم نے پوری زندگی ان کی پرورش کیا، وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ جو تکلیف، یہ دکھ اور یہ صدمہ ہے، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بچوں اور ان کے ماں باپ کے درمیان ایک فکری ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے، جس سے اس تکلیف کو کم کیا جا سکتا ہے۔
جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کے ساتھ گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے نئی دلی اسٹوڈیو سے، لیکن ناظرین یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، جلدی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
السلام علیکم، اب تک آپ پروگرام شبو زندگی دیکھتے چلے آئے ہیں، تو اب میں آپ کے لیے خوشخبری سنانے والا ہوں کہ بہت جلد ہم ایک نیا پروگرام، ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ کام تو تم کو پہلے کرنا چاہیے تھا۔
اچھا بھائی تم بولو۔
ہاں تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہر روز صبح زندگی کے بجائے دیکھیں گے نسیم زندگی۔ ارے یہ نہ کرو،
میری آنکھ میں ریفلیکشن ہے بھائی۔
ارے کسے بتائیں کہ ہمیں میک اپ کی ضرورت نہیں بھائی، اپنا میک اپ مین بدلو یا پروگرام کا نام پٹی پہ چلا دو، مجھے کیوں بلاتے ہو۔ پروگرام نسیم زندگی، اردو ٹی وی کا منفرد پروگرام، جلد ہی۔
جی ناظرین، دوبارہ خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں، اور آپ نے اس بھائی صاحب کی جو بات سن لی، بھائی صبح زندگی ہونے والی نسیم زندگی، ان کی بات آپ سن لیں ورنہ چیخ چیخ کے ہم کو پریشان کر دیں گے۔
بالکل، یہ جو ہے تھوڑے سے غصے والے بندے ہیں۔
جی بالکل، ان کے ساتھ مذاق ٹھیک نہیں ہے میرے خیال سے۔ جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر نشاط کیسر صاحب دہلی اسٹوڈیو سے موجود ہیں، اور ہم چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں تمام وجوہات بتا دی جس وجہ سے جو ہے اختلافات میاں بیوی کے بیچ میں یا والدین اور بچوں کے بیچ میں جو پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب اس طرف چلتے ہیں کہ ان کا رائے حل ان مشکلات سے کس طرح بچا جائے۔
ان مشکلات سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ میاں بیوی اور بچوں کے درمیان ایک خیالات میں ہم آہنگی پیدا ہو، فکری ہم آہنگی کا پیدا ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے خاص طور سے مردوں کے درمیان فکر کو بدلنا پڑے گا۔ وہ عورت کو ایک اپنا پارٹنر تصور کریں زندگی کا، نہ کہ اس کے اپنے اندر رکھنے والی کوئی چیز پیدا ہو، اور گھر کے کام کاج میں وہ شامل ہوں۔ مثلا باورچی خانے میں عورتوں کا ہاتھ بٹائیں، صاف ستھرائی میں کام کریں، بچوں کی دیکھ بھال میں کام کریں۔ مثلا عام طور سے خواتین ہی جو ہیں وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی ہیں اور انہیں ریسیو کرنے جاتی ہیں، بہتر ہو اگر جہاں تک ممکن ہو سکے مرد بھی اس کام میں شامل ہوں۔ بازار سے سودا سلف لانا، اس میں بھی مردوں کی شمولیت بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس بات کو بھی دیکھیں کہ عورت کی جو ضروریات ہیں انہیں پوری کی جائے۔ یہاں تک کہ اسلام کے اندر میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ عورتیں کچھ زیادہ بہتر کپڑے پسند کرتی ہیں یا آرائش کا سامان پسند کرتی ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ مردوں کو ان کی جانب توجہ بھی دی جائے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی، محض چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پہ توجہ دینے سے ایک خوشی کا ماحول گھر کے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کہیں ایسا تو نہیں کہ والدین اور بچوں کے رشتے کے بیچ میں کہیں یہ دوسرے جو ہم یہ بول سکتے ہیں کہ ثقافت سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، یا غربی ممالک جو ہے وہ ہمارے اندر یا ہمارے ثقافت میں اتنا ڈھل گئے ہیں کہ ہمارے بیچ میں یہ جنریشن گیپ کا جو سسٹم ہم کہتے ہیں، ابھی آپ کسی نوجوان بچے کو دیکھیں تو وہ یہی بولتا ہے کہ میرے اور میرے والدین کے بیچ میں جنریشن گیپ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے، یہ جو مغربی ثقافتی تسلط کی بات ہے یہ بہت حد تک صحیح ہے، لیکن ہم سارا الزام مغرب پہ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ یہ صحیح ہے، میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ایک جو صارفہ کلچر، کنزیومر کلچر بڑھتا جا رہا ہے، اور جو جدیدیت کا جو تصور ہمارے ہاں ہے وہ ایک نو آبادیاتی تصور ہے۔ ہمارے ہاں خود ہماری اپنی نوزائیدہ جدیدیت کا جو تصور ہے اسے ہمیں زیادہ فروغ دینا پڑے گا۔
بالکل،
وہ ہندوستان میں ہو، ایران میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، پاکستان میں ہے، وہ مغربی تصور جدیدیت کا جو ہے اس کے تئیں ہمارا رویہ کافی تنقیدی ہونا چاہیے.
بالکل.
اور ہم اس بات پر دھیان رکھیں کہ اپنی ثقافت، اپنی زبان اور اپنی تہذیب کی جڑیں جو ہیں ان کو اور نہ صرف مضبوط کریں بلکہ انہیں زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے. یہ صحیح ہے کہ مغرب اور مشرق گرچہ دو بہت ہی وسیع کیٹیگریز ہیں، ان میں ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور اس تصادم کی نوعیت سیاسی بھی ہے، سماجی بھی ہے اور ثقافتی بھی ہے، اور اس کا اثر نہ صرف گھر میں پڑ رہا ہے بلکہ دانشگاہوں پہ بھی پڑ رہا ہے، پوری سماجی زندگی پہ پڑ رہا ہے. اور اس کا واحد حل ہے کہ ہم اپنی جڑوں کی جانب جائیں اور ہمارا اپنا جو جدیدیت کا جو تصور ہے اسے زیادہ سے زیادہ فروغ دیں، نہ کہ نوآبادیاتی مغربی جدیدیت کے تصور پر جو ہے تکیہ کرتے رہیں.
جی ڈاکٹر نشاط کیسر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے نئی دہلی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا اور بہت ہی مفید نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا.
جی بہرحال ڈاکٹر کیسر نے بہرحال بڑے اچھے نکات کی طرف اشارہ کیا مختصر وقت میں، اور یہی اچھا ہوتا ہے کہ ہمارے پروگرام میں ظاہر بات ہے وقت کم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کچھ چیزوں پہ اشارہ کیا. لیکن ایک چیز سے میں تھوڑا سا اختلاف ان کے ساتھ کرتا ہوں، البتہ بہرحال میرا ذاتی شاید اختلاف ہو، یہ کہ مردوں کو ہمیشہ اس چیز کا ٹارگٹ بنایا جاتا ہے کہ جی وہ گھر کے کاموں میں مدد نہیں کرتے. بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشروں میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا جیسے انہوں نے نام لیا، ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں گھرانے ایسے ہیں جن میں خواتین گھر میں ہوتی ہیں.
بالکل
بہت کم ہے، یا اگر کام بھی کرتی ہیں تو پارٹ ٹائم جاب کوئی کرتی ہیں، یا ان کی جاب جو ہے وہ ایک اصلی جاب نہیں ہے. اصلی سے کہ مراد میری یہ ہے کہ ایسی جاب جو گھر کے تمام اخراجات کو پورے کر سکے وہ نہیں، وہ جاب، وہ کام مرد کر رہا ہے. اس چیز کا کریڈٹ مرد کو نہیں دیا جاتا.
بالکل
اس چیز کے اوپر بھی تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مرد جو ایک طرف ایک کام کرنا ایک فیکٹری میں، ایک آفس میں، بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے ایک پورا گھر چلانا.
بالکل
کیونکہ جب آپ ایک سیریس جاب کر رہے ہو تو آپ انجینئر ہو، آپ میکینک ہو، آپ ڈاکٹر ہو، بالکل آپ کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا آپ جاتے ہو وہاں گھنٹے پورے کرتے ہو اور واپس. بہرحال اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت ہے.
ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گی، چونکہ بات چھڑی گئی ہے، لیکن بہت سے ہمارے معاشرے میں اب بھی یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ مرد حضرات، ٹھیک ہے میں نے کہتی گھر کا کام کرنا چاہیے، لیکن بچوں کی پرورش میں وہ سارا بلیم جو ہے وہ خاتون پہ جاتا ہے، اور بالکل یعنی وہ بچوں کے ساتھ کھیلنا یا ٹائم سپینڈ کرنا وہ نہیں کرتے.
صحیح ہے،
ایک یہ مسئلہ جو ہے میں اس طرف یہ جو کہتی
ہوں. بالکل صحیح آپ نے کہا.
جی میرے خیال سے یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک وقفہ اور دیکھیں گے ایک رپورٹ کے آرٹ کے ذریعے ہم کس طرح جو ہے وہ علاج کر سکتے ہیں. تو مل کر ایک رپورٹ ملاحظہ فرماتے ہیں، اس کے بعد پروگرام سب زندگی کو آگے بڑھائیں گے.
آرٹ تھراپی میں مختلف روشیں وجود میں آئی ہیں کہ جن کے بنیاد مختلف نفسیاتی روشوں اور نظریات پر قائم ہیں، اور انسان جس مکتب کا پیرو ہوتا ہے اسی کی بنیاد پر ہم آرٹ تھراپی کی ٹیکنکس سے استفادہ کرتے ہیں. آرٹ تھراپی کا استعمال تمام شعبوں میں ہوتا ہے، یعنی یہ صرف بچوں سے ہی مخصوص نہیں ہے، بچوں میں بھی مختلف رینج ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ ایران میں مہک ہاسپٹل جائیں کہ جو کینسر میں مبتلا بچوں سے مخصوص ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آرٹ تھراپی ایک زبردست گروپ ہے جو کینسر میں مبتلا بچوں کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور اسی طرح ان بچوں کی ماؤں کے ساتھ بھی ڈسکس کرتا ہے تاکہ انہیں بھی قوت اور حوصلہ ملے. یا وہ مراکز کے جہاں آرٹزم بیماری کے بچوں کی نگہداشت کی جاتی ہے، وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ آرٹ تھراپسٹ مریض بچوں اور ان کی ماؤں دونوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تاکہ وہ بھی خوشگوار لمحات گزار سکیں اور ان حالات کو برداشت کر سکیں. بہت سے ضعیف الامر افراد موسیقی یا غنائیت کے ماحول سے، کہ جو میوزک تھراپسٹ یا آرٹ تھراپسٹ پینٹنگ یا ڈرامے کے ذریعے ان کے لیے ایسا ماحول قائم کرتے ہیں کہ جن سے استفادہ کرتے ہوئے وہ افراد اپنے تجربات یا نظریات و خیالات اور آرزوؤں کو حاصل کر سکتے ہیں. ہنر انسانی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور ہر مرحلے اور موقع پر آرٹ کی ٹیکنکس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. ہم اس وقت شادی کے مشاورت کے مرکز میں اور یا ان جیسے جو مراکز ہیں ان میں ایسے افراد کے لیے بھی جو ازدواجی زندگی میں مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں ہنر و فن سے استفادہ کرتے ہیں. وہ ٹیکنکس کے جن کے ذریعے رول ادا کیا جاتا ہے ان میں حتی ریت کے صفحے سے بھی استفادہ کرتے ہیں جو مسائل و مشکلات کے حل میں مدد کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ کس طرح سے نئی روشیں اور طریقے سیکھ سکیں تاکہ ان سے اپنے شریک حیات کے تعلق سے جو مسائل ہیں ان میں استفادہ کر سکیں. یا وہ ٹیکنکس جو براہ راست رابطہ قائم کرنے میں مدد کرتی ہیں, یعنی وہ مشکلات جو خاندان یا کنبے میں پائی جاتی ہیں انہیں ہنر کے ذریعے پینٹنگ پلان پر دوبارہ وجود میں لائیں اور مجسم کریں. ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم اس کام کو آگاہ اور باخبر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی سرگرم کیفیت میں مسائل کو جب آرٹ پینٹنگ کے ذریعے وجود میں لائیں گے تو اس کے سبب اضطراب اور پریشان کرنے والی طاقت کا زور ٹوٹ جائے گا, اور یہ چیز اسی حالت کی دوبارہ عکاسی ہوتی ہے کہ جس سے وہ آزردہ رہتا ہے اور اسے پھر سے آزماتا ہے تاکہ اس خیال کو در کر سکے اور وہ تکلیف دہ مسائل جو آزردہ خاطر ہونے کا سبب بنتے ہیں ان کا براہ راست مشاہدہ کر سکے اور ایک بار پھر ان کا جائزہ لے. اس طرح سے اپنی مشکل پر انسان کا قابو اور تسلط زیادہ ہو جاتا ہے. ایران ان چند مادود ملکوں میں سے ہے کہ جن کے فنون لطیفہ اور ادبیات و اشعار حتیٰ اس کے بعد کے مرحلے میں ہینڈی کرافٹ مصنوعات اور معماری بھی غیر مثالی ہے. میرے خیال میں ایرانی اشعار و ادب کو علاج کے لیے جس قدر نئے طرز فکر کے ساتھ ایک وسیلے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے نفسیاتی سلامتی میں اس قدر اس کا استعمال کم ہی کیا گیا ہے. ایرانی فن میں ایک خاصیت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے سنجیدہ طور پر اتحاد پیدا کیا جا سکتا ہے, اور میں اس حوالے سے مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایرانی ہنر و فن میں یہ طاقت و توانائی پائی جاتی ہے کہ اس طرح سے کسی قالین کا تانا بانا بکھر جائے تو اسے پھر سے بنا جاتا ہے, اسی طرح ایرانی ہنر و فن کے ذریعے اگر انسان کے وجود کا تانا بانا بکھر جائے تو دوبارہ ایک خوبصورت قالین کی طرح اس میں ترمیم اور تغیر و تبدل لایا جا سکتا ہے اور دوبارہ اسے پہلی حالت پر لوٹایا جا سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹ تھراپی جو ایران میں ہے وہ تقریباً ماڈرن اور جدید ہے, لیکن یہ لازمی امر ہے کہ جو چیز زیادہ تر مختلف شعبوں میں جملہ قصوں لٹریچر اور اشعار کی صورت میں موجود ہے اور بہت سے مسائل میں اس پر توجہ بھی دی جاتی ہے ان میں ایرانی ہنر سے استفادہ کیا جائے. آرٹ تھراپی اگرچہ ایران میں ایک یونیورسٹی سبجیکٹ کی طرح نہیں ہے لیکن آزمائش کے طور پر علاج میں اس کا استعمال ہوتا ہے. مختلف مراکز اور یونیورسٹیوں میں زیادہ تر پی ایچ ڈی تھیسز میوزک تھراپی نیریٹو تھراپی ویو تھراپی پوئٹری تھراپی اور حتیٰ سینڈ یا گراول تھراپی جیسے مسائل پر لکھے جا رہے ہیں کہ جن سے خاص طور پر عام مسائل کی تحقیق کے لیے استفادہ کیا جاتا ہے اور جو مستقبل میں بھی ایرانی عوام کے نفسیاتی مسائل میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں.
نیازهایی که مردم ایران داره و حتی رشد و اطلاع روحی آن.
ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام صبح زندگی میں. ہم چلیں گے خورم کی طرف جہاں وہ موجود ہے ڈاکٹر فہد ثاقب لودھی کے ساتھ, اور ہم دیکھتے ہیں وہ آج ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں. جی خورم.
بہت شکریہ رباب. اور جی میں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں میں شکریہ ادا کروں گا کہ ہمارے بہت سے ناظرین ہمیں وائبر پہ اور واٹس ایپ پہ میسیجز بھیج رہے ہیں. صرف میں درخواست کروں گا کہ اپنا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم جو ہے آپ کے نام کے ساتھ سیو کر سکیں. یہاں پر سیما حسین صاحبہ نے ہمیں میسیج دیا, شبیر حسین صاحب نے, محمد صادق جعفری صاحب, عمران علی رنجانی کراچی سے, علی محمد میر ماگن صاحب نے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. انشاءاللہ آپ کے میسیجز پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے. ہم لوگ پڑھتے ہیں ہم لوگ, لیکن پروگرام میں ابھی میں کیونکہ ٹائم کی محدودیت کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا, لیکن انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. چلتے ہیں ڈاکٹر فہد لودھی صاحب کے پاس اور ان کے ساتھ ان سے گفتگو شروع کرتے ہیں. سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟
اللہ کا شکر.
بڑے عرصے بعد آپ تشریف لائے پروگرام میں.
تھوڑی مصروفیات.
ہاں مصروفیت ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. دوبارہ بڑا اہم موضوع ڈاکٹر صاحب آپ لے کے آ رہے ہیں, بانجھپن, انفرٹیلیٹی, اور اس میں اکثر بہت سی مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کو. معلومات کم ہیں اور علاج کے بارے میں لوگوں کو معلومات نہیں ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں چلتے ہیں. پہلے یہ تو بتائیں ہمیں کہ انفرٹیلیٹی, بانجھپن ہے کیا, کس وجہ سے ہو رہا ہے؟
ڈاکٹر صاحب, انفرٹیلٹی کو ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان نارمل ازواجی تعلقات ایک سال ہونے تک اور کوئی بھی انہوں نے اگر کانٹراسیپٹیو کا استعمال نہیں کیا,
کانٹراسیپٹیو یعنی وہ دوائیں جو بچہ پیدا نہ کرنے
کے لیے استعمال کیجیے, یا وہ طریقے جو بچہ پیدا نہ روکنے کے لیے یوز کی جاتے ہیں, اگر اس کا بھی استعمال نہ ہو اور مرد اور عورت کے درمیان نارمل ازواجی تعلقات ہوں اور اسی دوران 12 مہینے گزر جائیں, اسی دوران عورت خاتون حاملہ نہ ہوں, تو ہم اس کو انفرٹیلٹی میں کاؤنٹ کریں گے.
ڈاکٹر صاحب ایک بار دوبارہ اس کو بتائیں,
اگر میاں بیوی کے نارمل ازواجی تعلقات
جی
ہوں اور وہ کوئی بھی کانٹراسیپٹیو یا وہ تدابیر جس سے بچہ پیدا کرنے کو روکا جائے
ٹھیک ہے
وہ بھی استعمال نہ کی جائے اور اسی دوران میاں بیوی کے درمیان 1 سال کا وقت گزر جائے
ٹھیک ہے
اور خاتون حاملہ نہ ہوں تو ہم اس کو انفرٹیلٹی کا نام دے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, 1 سال ضروری ہے,
یہ ایک امریکہ کی ایک ڈیفینیشن ہے, اس کو ایک ڈیفائن کیا گیا, اس ٹائم پیریڈ کو انہوں نے ایک مخصوص وقت کہا گیا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یا اس ٹائم تک ہمیں دیکھنا ہے, انتظار کرنا ہے کہ بھائی اس ٹائم تک انتظار کریں, اگر پھر بھی خاتون حاملہ نہیں ہوتی تب ہم کہیں گے کہ جو
بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم اب انفرٹیلٹی اس میں ہو گئے. اب اس میں زیادہ تر کیسز 50% میں خواتین کی کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انفرٹیلٹی ہوتی ہے, اور باقی 50% میں آدھی مرد اور آدھی وجوہات کا بالکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس وجوہات سے.
ٹھیک ہے,
اب میں آ رہا ہوں کہ اس کے رسک فیکٹر کہ فرٹیلٹی کا رسک فیکٹر کیا. رسک فیکٹر کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ اگر ایک بندہ موٹا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز اس شخص کو جلدی ہونے کا امکان ہے, یہ رسک فیکٹر ہے.
موٹاپا رسک فیکٹر ہے
ڈائبٹیز ٹائپ 2 کا. اب یہ آپ کو ایک میں ایگزامپل دوں, اب میں بتا رہا ہوں کہ رسک فیکٹر انفرٹیلٹی میں کس طرح آئے گی. ایج, اگر خاتون کی عمر 32 سال سے اوپر ہو جائے تو وہ آہستہ آہستہ وہ ایک رسک فیکٹر ہے ٹوورڈز انفرٹیلٹی.
اچھا,
اور میل اگر 40 کراس کر جائے
40
تو سپرمز کی اس طرح طاقت نہیں رہتی تو وہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے.
ٹھیک ہے,
یہ تو آگے ایج
عمر ہو گیا,
یہ ایک ایج
نیچرل پروسیس ہے,
امپورٹنٹ فیکٹر.
ٹھیک ہے,
دین سموکنگ کا استعمال بھی آپ کو انفرٹیلٹی کی طرف لے جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
یہ بھی بہت امپورٹنٹ کارڈ ہے. الکوہل کنزمپشن, الکوہل کا استعمال بھی, بینگ اوبیس اور اوور ویٹ, اگر موٹاپا بہت زیادہ ہے لائک وزن بہت زیادہ ہے.
ٹھیک ہے,
یہ چیز بھی آپ کو انفرٹیلٹی کی طرف لے جاتی ہیں. ایٹنگ ڈس آرڈر, کھانے پینے میں آپ ایسی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جو صحت کے لیے مضر ہیں.
ٹھیک ہے,
وہ بھی آپ کو انفرٹیلٹی کی طرف لے جاتی ہیں.
باہر کی چیزیں کھانا, تلی ہوئی چیزیں کھانا, اس طرح کی.
بینگ ویجیٹیرین, کہ جو لوگ سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے وٹامن فولک ایسڈ اور وٹامن B12 ان کو نہیں ملتا.
ہاں, جو گوشت سے ملے گا,
جو گوشت سے ملے گا اور دالوں سے ملے گا.
ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے,
تو یہ بھی ایک وجہ ہے.
یعنی اگر صرف سبزیوں کا استعمال کیا جائے,
سبزیوں
تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے.
جس طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف ویجیٹیرین ہیں,
ٹھیک ہے,
ابھی ہم نے یہ چیز نہیں کھانی, صرف اس تک میں دودھ رہنا,
ٹھیک ہے,
تو وہ بھی ایک انفرٹیل کی طرف جائیں گا. اور ایکسرسائز, کہ ایکسرسائز کا حد سے زیادہ کرنا.
ہاں اچھا,
اور
ورزشیں
ناٹ ایکسرسائزنگ, یہ بھی ایک عمل ہے. ٹھیک ہے, ایکسرسائز کا بہت زیادہ کرنا اور ایکسرسائز نہ کرنا, یہ دونوں عوامل آپ کو انفرٹیلٹی کی طرف ایک رسک فیکٹر ہے.
ٹھیک ہے,
پھر آ جاتے اس میں سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز.
ٹھیک ہے,
وہ بیماریاں جو تھرو سیکس ٹرانسمٹ ہوتی ہیں وہ بھی ایک انفرٹیلٹی کا ذریعہ ہے. پھر ایکسپوجر ٹو سم کیمیکلس, چند کیمیکل ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کا کچھ فیلڈس پروفیشنل ایسے ہوتے ہیں جو کیمیکلس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
دے آر آلسو کال دا رسک فیکٹرس. اور سب سے اہم وجہ مینٹل سٹریس.
ہاں,
مینٹل سٹریس لیڈس ٹو انفرٹیلٹی. دس از, اب یہ وہ چیز تھی جسے ہم کہیں گے رسک فیکٹر.
ٹھیک ہے,
اب ہم آتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں.
صحیح,
وٹ آر دا اس کی انفرٹیلٹی کی وجوہات. پہ یہ رسک فیکٹر تھے, اب آتے ہیں وجوہات. سب سے پہلے ہم لیں گے خاتون کو.
ٹھیک ہے,
سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے کہ اوولوشن ڈس آرڈرس.
اچھا,
مینسز کا باقاعدگی سے نہ ہونا.
ٹھیک ہے,
یا
ٹائم پہ نہ ہونا,
ٹائم پر نہ ہونا, یا اس میں ارریگولیٹری جانا, کوئی ڈس آرڈر آ جانا لیڈس ٹو انفرٹیلٹی.
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے, پھر آ جاتا ہے پری میچیور اوویرین فیلئر, کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو وہ جو اووریز ایگ ریلیز کرتے ہیں وہ ریلیز ہونا بند ہو جاتا ہے.
ٹھیک
ہے, ہم اسے کہیں گے پری میچیور اووریئن فیلئر.
پھر
پولیسسٹک اووری سنڈروم بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. ہائپر پرولیکٹینیمیا,
ٹھیک ہے,
یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے.
مختلف قسم کی بیماریاں جو اوور ریئیکٹو خاتون میں ہو سکتی
ہیں, تھائرائیڈ گلینڈز, انڈر ریئیکٹو تھائرائیڈ گلینڈز, اور پھر ایڈز یا کینسر، اور پھر پور ایگ کوالٹی، کہ مینسز کے بعد جب ایگز کا ریلیز ہونا ہے اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ وہ آگے جا کے ایک کاز کر سکے،
فرٹائل ہو سکے، فرٹائل بنا سکے. ٹھیک، اچھا.
پھر اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ فلیپنگ ٹیوبس، کہ اووری کا ریلیز ہونے سے یوٹرس تک پہنچنے تک، جہاں جب یوٹرس میں جب وہاں جا کے اوولیوشن ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
سارے راستے کے درمیان فلیپنگ ٹیوبس، ڈکٹس میں کوئی پرابلم ہو گیا، ٹھیک ہے، عموماً تب ہوتی جب کوئی ایسی سرجری ہو جائے، ٹھیک ہے، یا اینڈرو میٹروسس ایک ڈیزیز ہے، اس وجہ سے ہو جاتی ہے. تو یہ تمام ڈیزیز ایسی ہیں جس کی وجہ سے خاتون کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ یہ کازز ہو سکتی ہیں انفرٹیلٹی کی.
ٹھیک،
یہ تو ہوگی خاتون
مرد پہ بات کریں گے ڈاکٹر صاحب، گفتگو آپ کے آگے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. ناظرین گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر فہد لودھی، اہم موضوع ہے، بڑا حساس موضوع ہے، پانچپن کے بارے میں، انفرٹیلٹی کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب نے رسک فیکٹرز جن کی وجہ سے یہ مسائل پیش آ سکتے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا، اس میں اسموکنگ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، الکوہل ہے، اسٹریس ہے، مختلف قسم کی چیزیں، اور اس کے بعد اب ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ مرد اور خاتون کے جو بدن کے اندر کیا مشکلات پیش آتی ہیں جس کی وجہ سے انفرٹیلٹی یا جو ہے حاملہ نہ ہونا خاتون کا وہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے. یہاں پر چلیں گے ہم رباب پر، دیکھتے ہیں رباب ہمیں کہاں پر لے کے جانی ہے. جی رباب،
بہت شکریہ خرم، آپ کا گفتگو آپ کی جاری رہے گی، لیکن ناظرین ہم یہاں چلیں گے چھپکلی بھائی صاحب کے پاس، میرے خیال سے ان کو کچھ کہنا ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں.
اچھا بھائی جان، تمہارے لیے رپورٹ بھیج رہا ہوں میں، ایسی حالت میں اس سے اچھی رپورٹ کی توقع نہ کرنا. تم دیکھ تو رہے ہو میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے.
یہ میرا بھائی میرے نام پہ دھبا ہے، تجھے نوکری سے نہ نکالا تو میرا نام، تھوڑا فلم آگے بڑھانا، ذرا دیکھوں کیا کہہ رہا ہے. بس بس
بھائی، مجھے نوکری سے نہ نکالنا، مجھے نسیم زندگی بہت پسند ہے.
پسند ہے تو ہوا کرے، مجھے سفارش بالکل پسند نہیں ہے، میں میرٹ پہ کام کرتا ہوں.
سہار اردو ٹی وی کا منفرد پروگرام
نسیم زندگی.
جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جس طرح ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ صبح زندگی کی جگہ جلد ہی نسیم ہی زندگی وہ آن ایئر ہوگا، امید کرتے ہیں آپ کا ساتھ اور آپ کو وہ پروگرام بھی بہت پسند آئے گا. یہاں ہم چلیں گے خرم کی طرف تاکہ وہ گفتگو کو جاری رکھ سکیں.
بہت شکریہ رباب جی، بالکل. یہ چھپکلی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے نسیم زندگی میں؟
میرے خیال سے تو ضرور ساتھ،
مجھے لگ رہا ہے
کہ چلا تو رہے ہیں، میرے خیال سے ہوں گے بھی ساتھ.
ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ جی. ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر فہد لودھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، بانجھپن کے بارے میں، انفرٹیلٹی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر صاحب، خواتین کے اندر کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے انفرٹیلیٹی ہوتی ہے، اس کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا، آپ مردوں کی طرف چلتے ہیں.
دیکھیں، مردوں کی طرف آنے سے پہلے تو ایک چیز بتانا ضروری ہے کہ جب بھی انفرٹیلیٹی کا یہ مرض، تو خیر میں نہیں کہوں گی، جب بھی یہ مسئلہ پیش آئے تو یہ چیز میاں بیوی کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ میاں اور بیوی دونوں کے ٹیسٹ کرانا یا دونوں کی انویسٹیگیشن کو پروسیڈ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے.
ٹھیک،
ہمارے معاشرے میں جب بھی ایسی چیز آتی ہے تو ہم قصوروار عورت کو ہی ڈھرایا جاتا ہے، مرد اسے بالکل
صحیح ہو
جاتا ہے بھائی کہ یہ نہیں، ایسا کوئی بھی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں کہ مردوں میں ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جس سے انفرٹائل کی طرف ہو جاتے ہیں. 75% آف کازز ہوتا ہے کہ سیمن کا پراپر طریقے سے نہ ہونا.
اچھا،
ٹھیک ہے، اب اس میں آ جاتا ہے اسپرم کاؤنٹ. اگر اسپرم کاؤنٹ اگر 20 ملینس ہو تو وہ ہم کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے،
20 ملین
سے لیس اسپرم کو ہم کہاں، اس کو ہم انفرٹیلٹی طرف یہ چیز لے جا سکتی ہے. پھر نو اسپرم، کہ جی اسپرم ہے ہی نہیں ہے آپ کی سیمن کے اندر. ٹھیک ہے، پھر آ جاتا ہے لو اسپرم موٹیلٹی، کہ موومنٹ آف اسپرمز، ان کی جو رفتار ہے، حرکت ہے، وہ پراپر نہیں ہے،
صحیح نہیں ہے.
لائک بجائے اسٹریٹ جانے کی ان کی موومنٹ اینگولر ہے، ٹھیک ہے، وہ سرکولر موومنٹس کر رہے ہیں،
ادھر ادھر جا رہے ہیں.
پھر ان کی
مارک کی طرف نہیں پہنچ سک رہے،
بالکل، کیونکہ ان کی موومنٹس ہی سرکولر ہے یا دائیں بائیں ٹوورڈز دا ٹارگیٹ نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
پھر اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ایب نارمل اسپرم. ایب نارمل اسپرم سے مراد ہے کہ ٹو ہیڈڈ انسٹیڈ آف ون ہیڈ، ایک سر کے بجائے دو سر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا ایب نارمل ٹیل ہوتی ہے، یا لائک وہ ایب نارمل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی سرکولیشن، وہ ان کی موومنٹ،
حرکت جو ہے،
ان کی حرکت اور ڈائریکشن پراپر نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے، صحیح ہے.
ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آج جاتا ہے کہ بھی کہ آپ کا اگر کوئی ٹیسٹیکولر انجری ہو جائے، ٹھیک ہے، ٹیسٹیکولر انفیکشن ہو جائے، टेस्टिकुलर कैंसर हो जाए,
ठीक है,
या ओवर हीटिंग ऑफ टेस्टिस हो जाए, ये भी इस चीज़ को लीड करती है। इसीलिए जो मौजूदा रिसर्च है वो यह भी शो करती है कि लैपटॉप को कभी भी अपने थाइस पर रख के आप यूज़ मत करें,
ठीक है,
बिकॉज उसको मैं हीट रिड्यूस करने का एक उसको एक बाहर निकालने का सिस्टम होता है, ठीक है, और लैपटॉप गर्म हो जाता है,
ठीक है,
तो ऑलवेज यूज़ योर लैपटॉप ऑन द टेबल्स,
ठीक है,
ठीक है, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मर्दों में इनफर्टिलिटी का ज़रिया कॉज करके हम इसकी तरफ का आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं भाई कि अब हमने इसको डायग्नोज किस तरह करना है,
हाँ भाई पता कैसे चला।
डेफिनेटली यू मस्ट हैव टू गो टू योर डॉक्टर, आपने अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाना है,
ठीक है।
सबसे पहली अहम चीज़ है कि जी के उसमें हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री का लेना जरूरी है, प्रॉपर जिस तरह मैंने शुरू में उसको डिफाइन किया था,
हाँ ये बताना उस लिहाज
के मर्द और खातून के अजवाजी तालुकात बेहतरीन है,
ठीक है,
प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं। हिस्ट्री के बाद फिर टेस्ट लिए जाते हैं,
एक साल हो गया,
फीमेल्स के अलहदा लिए जाते हैं, मेल्स के अलहदा लिए जाते हैं, इसमें सबसे पहले आज आ जाता है कि जी के जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम हेड टू टो,
बनावट के तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे
फ्रॉम हेड टू टो एग्जामिन की जाती है,
ठीक है,
कोई एबनॉर्मल तो नहीं है, टेस्टिस का साइज नॉर्मल है,
ठीक है,
सब उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट है,
ठीक है,
आप फिजिकल एग्जामिनेशन से आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं,
ठीक है।
उसके बाद मेल्स के लिए सीमन एनालिसिस कराया जाता है जिससे ये पता चलता है जी कि काउंट कितना था, मोर्टेलिटी, मॉर्फोलॉजी उसकी कंप्लीट फिट है या कोई इस चीज़ में प्रॉब्लम है। फिर ब्लड टेस्ट कराया जाता है, रूल आउट इफ़ देर इज़ सम डिजीज एग्जिस्टिंग, उन चीज़ों को रूल आउट करने चाहिए। अल्ट्रासाउंड कराया जाता है कि अगर कोई चीज़ अंदरूनी तौर पर अगर कोई डिफेक्ट है वो चीज़ आपके सामने आ जाती है,
ठीक है।
फिर रिक्लाइमलाइडा टेस्ट कराया जाता है इस डिज़ीज़ को रूल आउट करने के लिए। फिर आ जाते हैं, ये तो थी कि मेल्स को किस तरह हम इन्वेस्टिगेट करेंगे,
ठीक है।
शुरू में मैंने बताया था कि मेजर प्रॉब्लम्स 50% का तअल्लुक फीमेल के स्ट्रक्चर से होता है, फीमेल्स में इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा होती है। स्टार्ट फ्राम द बिगनिंग सेम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो, तमाम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है टू नो द ये जानने के लिए कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कितना है,
ठीक है।
उसके बाद सेम अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड स्पेशल तौर पर कराया जाता है, और थायराइड फंक्शन टेस्ट, ये वो तमाम टेस्ट हैं जो हम एक खातून में किए जाते हैं,
ठीक है। पता चला जा सके कि मसला कहाँ पर है और किस चीज़ में,
ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें मेल और फीमेल, जब एक जीपी के सामने मेल हिस्ट्री के बाद मेल और फीमेल की दोनों की रिपोर्ट सामने आ जाएंगी, तो बहुत इजी वे डिटेक्ट करने का, जी वेयर इज़ द प्रॉब्लम, मसला किधर है,
सही,
किसके अंदर है, उसको सॉल्व किस तरह करना है और किस डायरेक्शन में हमने मूव करना है,
बिल्कुल सही, ठीक है।
फिर हम आ जाते हैं जी कि अच्छा अब ये डायग्नोज हो गया, नाउ व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट,
ठीक, डॉक्टर ट्रीटमेंट पे बात करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन यहाँ पर हमने दोबारा एक मुख्तसर सा वक्फा लेना है, चलेंगे रुबा आपके पास। जी रुबा,
बहुत शुक्रिया खुर्रम, और मैं अपने नाज़रीन की रजाज लेके आई हूं चलेंगे एलसीडी की तरफ। जी हां नाज़रीन, मैं आपके लिए लेके आई हूं कि बादाम का तेल इंसानी जिस्म के लिए किस कदर मुफीद साबित होता है, किस तरह वो मैं आपको ये बताती हूं। बादाम के तेल में विटामिन ए और बी जो है मौजूद है, ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो कि आपके जिस्म के जिल्द के खुलियात को हर तरह की थोड़पोर से जो है वो महफूज रखता है। ख़ास तौर पर खुश जल्द के लिए ये बहुत मुफीद है, और इसके अलावा हर किस्म की जल्द के लिए यकसाम मुफीद है। इसके अलावा अगर आपके नाखून बहुत कमज़ोर हैं और टूट रहे हैं, तो आप बादाम के तेल का मसाज अपने नाखूनों पर दीजिए, आपके नाखून जो है वो चमकदार हो जाएंगे और जो है वो मजबूत भी हो जाएंगे। इसके अलावा सर्दियों का मौसम आ रहा है, और सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनके होंठ फटते हैं, तो आपने क्या करना है, बादाम के तेल का मसाज जो है रात को सोने से पहले अपने होंठों पे देना है, सुबह उठकर नीम गर्म पानी से धो लेना है, इससे आपके होंठ जो है नरम रहेंगे और खूबसूरत रहेंगे। इसके अलावा जिनके बाल बहुत रूखे सूखे हैं और उनके बाल झड़ रहे हैं यानी गिर रहे हैं, तो वो भी अपने सर पर बादाम के तेल का मसाज दें, आपके बाल इससे बहुत नरम हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे और गिरने से भी आपके बाल रुक जाएंगे। और इसके बेहतरीन नतायज के लिए आपने क्या करना है, इसका इस्तेमाल हफ्ते में दो बार करना है। ये तो कुछ बातें हो गई बादाम के तेल की, उम्मीद करती हूँ आपको ये सेगमेंट भी पसंद आया होगा। लेंगे एक छोटा सा वक्फा और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी मोहतरम नाज़रीन, खुश आमदीद, मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर चलूँगी खुर्रम की तरफ ताकि अपनी गुफ्तगू को जारी रख सकें। जी खुर्रम,
बहुत शुक्रिया रुबाब जी। बिल्कुल, हमारी गुफ्तगू के हिस्से का आखिरी हिस्सा बार पहुँच चुका है, डॉक्टर फहद लोधी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, वक्त मुख्तसर और क्या ट्रीटमेंट्स हैं, क्या इलाज हो क्या हैं आजकल?
देखें, जब मियाँ बीवी जब डॉक्टर के पास आते हैं तो प्रॉपर हिस्ट्री के बाद जो सबसे पहले एडवाइस दी जाती है कि मियाँ बीवी हफ्ते में एटलीस्ट दो बार एक साथ रुजू करें,
ठीक है,
आपस में वो रुजू करें। और इसको हम एक ये प्रॉपर डेफिनेशन है कि हम इसको कह सकते हैं कि एक नॉर्मल लाइफ वो गुजार रहे हैं,
ठीक है।
तो दो दफ़ा उनका आपस में रुजू करना बहुत ज़रूरी है
हफ्ते में। सही है।
फिर अभी आ जाता है कि अगर ब्लॉकेज ऑफ इजेकुलेटरी डक्ट, अगर
नालियां जो
नालियों की अगर ब्लॉकेज है तो मेल में उसको ओपन किया जा सकता है, या जिस वजह से ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को दूर किया जाएगा,
ठीक है।
ठीक है, फिर अगर हम फीमेल्स में आ जाएंगे तो फिर हम अगर ओवुलेशन डिसऑर्डर जो मेन प्रॉब्लम काज होता है, जो मेन बिल्कुल जो मेन प्रॉब्लम होता है वो होता है ओवुलेशन, तो उसके लिए क्लोमिफीन बहुत बेहतरीन मेडिसिन दी जाती
है, दवाइयां हैं,
मेटफॉर्मिन दी जाती है, ह्यूमन मेनोपॉज़ल गोनाडोट्रोपिन दी जाती है, ठीक है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स दी जाते हैं, ये तमाम वो चीज़ें दी जाती हैं जिससे उसको सपोर्ट करके और मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेस हो जाती है,
ठीक है।
अगर इन इस तमाम ओरल मेडिसन्स के बावजूद भी ट्रीटमेंट में फ़र्क ना आए तो फिर जो एडवांस प्रोसीजर हैं जिनको हम कहेंगे IVF या IUI, नो डाउट दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव,
ठीक है,
बट लाइक आजकल के दौर में इनफर्टिलिटी को इलाज कहना, मैं इसको हमाकत से कम नहीं समझूंगा।
अच्छा,
ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। आप जाएं, आप रुजू करें। अब वक्त गुजर चुका है कि जब हम इसको अल्लाह की रजा समझ के सब कुछ छोड़ देते थे,
ठीक।
हर ट्रीटमेंट ऑप्शन मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, जो वो एडवाइस दे रहे उस पर एक्ट करो, इंशाल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि ये तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं।
डॉक्टर फहद लोधी, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आप तशरीफ लाए, 5 मिनट की बीमारी, 5 मिनट के मसले के बारे में आपने मुख्तसर बात की। बहरहाल नाज़रीन, वक्त हमारे प्रोग्राम का मुख्तसर होता है लेकिन इसमें सवालात तो बहुत से उठते हैं और हम चाह रहे थे कि सवालात कर सकें लेकिन क्योंकि वक्त कम है इस वजह से डॉक्टर साहब से हमें इजाज़त लेनी होगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जी रुआ,
बहुत शुक्रिया खुरम, आपका भी और डॉक्टर फहद साकिब लोधी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, कम वक्त में लेकिन उन्होंने बहुत ही अहम मौजू पर रोशनी डाली। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा वक्त और जल्दी से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर, और व्हाट्सएप और वाइबर पर हम मौजूद हैं। आपको ये बात शेयर करना चाहें हफ्ते के मौजू के मुतल्लिक या हमारे माहिरीन से कोई सवाल करना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है जी, डॉक्टर मकबूल जाफरी साहब ने सलाम अर्ज़ किया है, उनको भी वालेकुम सलाम कहता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका भी। और जैसे मैंने कहा कि अगर हो सके तो आप अपना नाम ज़रूर भेजें क्योंकि हमें बहरहाल नहीं पता चलता। यहाँ पर हमारे पास जो है 00964771 और बाकी नंबर भी है। इन्होंने सहार की पूरी टीम को बहरहाल सलाम अर्ज़ किया है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत। और बहरहाल यहाँ पर सीमा हुसैन साहब ने कहा है कि फेसबुक भी आप चेक किया करें। जी बिल्कुल, हम वो भी चेक करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत से और भी नंबर हैं हमारे पास जिन्होंने हमें मुख्तलिफ किस्म के तस्वीर हमें भेजी हैं और मुख्तलिफ किस्म के पैगाम भेजे, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ भी अगर आपके कुछ सवाल हों हमारे माहिरीन के साथ तो वो भी ज़रूर हमारे से पूछा करें।
हमारे हफ्ते के मौजू के ऊपर जो नाज़रीन बिल्कुल अपनी राय और अपनी नज़र ज़रूर है क्योंकि आपके बगैर ये मौजू मेरे ख्याल से नामुकम्मल रहेगा।
बिल्कुल ऐसा ही है। और बहरहाल आप हमारा प्रोग्राम जो है फेसबुक पर भी देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट urdu.sahartv.ir पर भी देख सकते हैं, facebook.com/sut morning show पर भी देख सकते हैं और वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम के दौरान अगर आपका सवाल कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो वाइबर और व्हाट्सएप के नंबर पे अगर हो सके तो वो नंबर हमारे साथी दिखा दें, वाइबर का नंबर स्क्रीन पे। जी ये नंबर आ गया हमारा, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो ये भाग जाता है भारत, तो ये बात है जी। बाकी मैं बता चलूँ कल रुआब जो है हमारे साथ कौन है मेहमान,
डॉक्टर ज़हरा ज़मानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगी और हमारे हफ्ते के मौजू यानी खुशहाल घराना या कामयाब घराना जो है उसका वो निचोड़ निकालेंगे या वो राज जो मैंने कहा था वो बताएंगे।
बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, और एक और चीज़ जो है मैं आखिर में बताता चलूँ वो ये है कि जैसे डॉक्टर फहद लोधी ने कहा है कि जो है ये जो बांझपन है, इनफर्टिलिटी है, इसके इलाज मौजूद हैं। बिल्कुल इसके इलाज महंगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ईरान में तेहरान के अंदर एक इदारा काम कर रहा है रोयान के नाम से और भी बल्कि बहरहाल हैं मुख्तलिफ इदारे, लेकिन IVF का ट्रीटमेंट, बांझपन का ट्रीटमेंट IVF तेहरान में बहुत ही सस्ते दामों में किया जाता है। तो अगर हमारे नाज़िम में से कोई भी इसके मुतालिक इत्तला लेना चाहता है तो वो ज़रूर रोयान इंस्टीट्यूट से रुजू करे।
तो कल तक के लिए मुझे रुबाब मंसूरी और खुरम अली गर्दीजी को